الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی و سلم دائمًا ابدًا علی حبیبک من زانت بالاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہد باری تعالیٰ ہے اور جو مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے روکے اس سے بڑا ظالم کون ہے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات ہیں جن میں ایک روایت جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں مسلمانوں کے عبادت سے جو روکنا ہے وہ بھی شامل ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ اصول وضع فرما دیا ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، انتظام و انصرام کی بات اور ہے، اور ملکیت جو ہے وہ دوسری شے ہوتی ہے. آج ہم جب مساجد تعمیر کرتے ہیں تو اس میں ملکیت کے خانے میں جس کا نام داخل ہو جائے وہ اس کو اسی طرح اس نام کی اس ملکیت کو اسی طرح سمجھتا ہے جیسے معاملات دنیا میں ہماری مالکی ہوتی ہے اور اس میں تصرف مالک کی مرضی سے ہو سکتا ہے. اور اللہ کریم نے سخت منع فرمایا، سخت ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی اللہ کے گھر سے مخلوق کو روکے. اب یہاں جو حصہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، چونکہ جو بھی مسجد میں جا رہا ہے وہ اللہ کے نام پر جا رہا ہے، اللہ کے ذکر میں جا رہا ہے، اور جب ذکر کی بات آتی ہے تو ذکر کے سارے پہلو اس میں داخل ہو جاتے ہیں. عملی صورت ہے، لسانی صورت ہے، خفی صورت ہے. اب عملی صورت میں سب سے بڑا جو عملی صورت میں آپ کو ذکر نصیب ہوتا ہے وہ فرائض میں نماز کی صورت میں نصیب ہوتا ہے. جب کوئی مسجد میں جا رہا ہے تو وہ اس ادائیگی میں جب جا رہا ہے تو اللہ کی یاد میں جا رہا ہے، اور جب اسے روکا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. پھر اللہ کریم نے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑے احسانات مخلوق پر فرمائے، اور معجزات نبوی میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے تمام زمین کو پاک فرما دیا کہ ظاہری نجاست کہیں نہ ہو تو وہ جگہ پاک ہے، اس جگہ عبادت ہو سکتی ہے، جہاں سجدہ نصیب ہو اس جگہ پر سجدہ قابل قبول ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے جو جگہ عبادت کے لیے مختص کی جاتی تھی سوائے اس کے کسی دوسری جگہ عبادت جو ہے اسے شرف قبول نہ تھی، وہاں جانا ضروری تھا، لازم تھا وہاں جا کر عبادت کی جائے. اللہ کریم نے اتنی آسانی فرمائی، اور اظہار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا اظہار ہے کہ اللہ کریم نے تمام جو زمین ہے اسے مسجد قرار دے دیا، اسے پاک قرار دے دیا، اور اس درجے کی پاکی عطا فرمائی معزز سامعین کرام اس مٹی کو کہ نماز کی ادائیگی جو فرض ہے، پانی تلاش کرنا یا وضو کرنا اس زمرے میں نہیں آتا، لیکن فرض کی ادائیگی کے لیے پانی جو ہے اس کا تلاش کرنا اسی درجے میں داخل ہو جاتا ہے چونکہ پاک ہو کر نماز پڑھنی ہے. اور یہ وصف پانی میں اللہ کریم نے رکھا ہے کہ وہ پاک کرتا ہے. اللہ جل شانہ نے اس مٹی کو وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ پانی جو پاک کرتا ہے وہ ظاہری وجود ہے، اور جب میسر نہ آئے اور تیمم کا جو حکم ہے مٹی کا پاک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ وہ ہڈیوں اور گودوں تک کو پاک کر دیتا ہے. اتنی پاکی اللہ کریم نے کل زمین کو عطا فرمائی، یہ پہلے یہ رعایت نہیں تھی، یہ عطا ایسے نہیں تھی، مخصوص جگہوں پر حاضر ہونا پڑتا تھا. پھر اللہ جل شانہ نے جو اس کے نام پر خانے خدا تعمیر کیے گئے اس میں جو روکنا ہے وہ منع فرمایا اور ناپسند فرمایا ہے، اور اسے ظالم کہا ہے جو اللہ کے گھر میں عبادت سے روکے وہ ظالم ہے، اور ظلم کے پہرائے میں قرآن کریم ہی سے جب ان معنوں میں آپ تلاش کریں گے تو ظلم کے معنوں میں شرک جو ہے اسے ظلم عظیم بیان فرمایا، یعنی جو شرک کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے، اور پھر ظلمت کے معنوں میں لیتے ہیں جو مسجد سے خانہ خدا سے مخلوق کو رو رہا ہے وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی جو ہے ظلمت کے پہلوؤں میں سے کسی پہلو کو اختیار کر رہا ہے۔ پھر مخلوق میں بندے مومن کے ذمے صرف ذاتی نہیں اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ دین اسلام سمجھے سیکھے عمل کرتے ہوئے مخلوق تک پہنچائے، یہ قرآن و حدیث سے ہمارے لیے سبق ہے۔ اب جس کے ذمے مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں سربسجود کرنا ہے کہ مخلوق کو ترغیب دے دعوت دے پیار کرے کہ وہ اللہ کے حضور سربسجود ہو، وہی اگر خانہ خدا سے مخلوق کو عبادت سے روکے یقینی بات ہے وہ کتنا بڑا ظالم ہو۔ پھر ہمارے ہاں قوانین بنتے ہیں، ان قوانین سے مقصد زندگی سہل اور آسان کرنا ہوتی ہے، لیکن جب استعمال تک کی بات آتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہاں تک چیزیں پہنچتے پہنچتے صورت یہ اختیار کر جاتی ہیں کہ الٹا تکلیف کا سبب ہو جاتا ہے۔ اب ملکیت کے خانے میں کسی ایک فرد کا نام ہے، کسی اب کچھ افراد کا نام ہے، تو اس کا مقصد انتظام و انسرام ہے، ملکیت کلی نہیں ہے کہ وہ مالک ہیں جیسا چاہیں جو چاہیں وہ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہ صرف یہاں بلکہ بیرونی ممالک جو ہیں وہاں پر یہ قانون اور سخت ہے، اور جہاں ملکیت کی بات آ جائے وہاں کوئی دوسرا اسے چھیڑ نہیں سکتا، مداخلت نہیں کر سکتا۔ پھر جہاں اجتماعی کام آ جاتے ہیں کہ وہاں باقی لوگوں نے بھی آنا ہے اور اس کو اس تحت رجسٹر کرایا گیا ہے، تو جو ذمہ دار کمیٹی بنتی ہے اس کے پاس کلی اختیار ہوتا ہے، کیا آیا کتنا آیا کہاں لگایا وہ سارے انتظام و انسرام ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو امام مسجد ہے اس کی ذمہ داری کا جو تعین ہے تحریروں میں بھی ہوتا ہے اور ذاتی مشاورت میں بھی ہوتا ہے، بات یہاں کی ہو یا بات دنیا کے کسی اور خطے کی ہو، جو بنیاد ہے وہ بات مسجد کی ہو رہی ہے، خانہ خدا کی ہو رہی ہے، کسی طریقے کسی انداز کسی طور سے بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جو کسی کو بھی اللہ کی مسجد میں عبادت سے روکے۔ تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وصافی خرابیا، اور یہ خرابی پیدا کر رہا ہے، وہاں ویرانی پیدا کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مساجد آباد ہوں، اللہ کے نام سے آباد ہوں۔ وزر سامعین کرام، دین اسلام کے جتنے احکامات اسے آپ انفرادی طور پر دیکھیں، اسے اجتماعی طور پر اطلاق کر کے دیکھیں، وہ ذات نہیں، نہ صرف انسانیت بلکہ مخلوق کے خدا کی بھلائی کا سبب ہے۔ کسی ایک حکم کو عمل میں لا کر آپ دیکھ لیں، اس کا تجزیہ کریں، تو ایک بھلائی جو ہے اس کی چین شروع ہو جاتی ہے، ایک ربط شروع ہو جاتا ہے بھلائی کا، اور اگر وہ بھلائی کا عمل جاری رہے تو اس سے مخلوق خدا جو ہے وہ مستفید ہوتی ہے۔ اور کہیں کوئی حکم جو سختی کا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی وجود پر کوئی پھوڑا نمودار ہو جائے تو وہ بیماری ہے، تکلیف ہے، اس سے مزید تکلیف بڑھتی ہے، لیکن جب اسے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ شفا کا سبب ہوتا ہے کاٹنا۔ تو جو یہ کہہ دے کہ اسلامی سزائیں سخت ہیں اور یہ ظلم ہے، تو وہ اپنی مرضی جو ہے یا اپنی خواہش جو ہے اس کی بات کر رہا ہے۔ اسلامی احکامات نہ صرف ذات، نہ صرف مسلمان، نہ صرف انسان، کل مخلوق جو اس سے اس کی بھلائی ہوتی ہے اور استفادہ حاصل ہوتا ہے. جہاں اسلامی حکم نافذ ہے, جس درجے کا نافذ ہے, اس درجے کی اس کی بھلائی دیکھی جا سکتی ہے. تو اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے کہ بندہ مسجد میں عبادت کرنے کو بھی جائے اور مخلوق کے جانے کا بھی سبب ہو اور اسے ویران جو ہے نہ کرے. لیکن کوئی جگہ ایسی جیسے مسجد ضرار ہے کہ وہ ضرر پہنچانے کا سبب تھا تو وہ مسجد تھی ہی نہیں, کیونکہ اس کی بنیاد, اس کی تعمیر رکھی ہی منافقت کر پا گئی تھی. اب ظاہری طور پر اسے مسجد کہہ دیں لیکن اس کی حقیقت مسجد کی تھی نہیں. اسی طرح اگر غیر مذہب کوئی بھی مسجد کے نام پر کسی عمارت کو مختص کرتا ہے تو مسجد کے حکم میں داخل نہیں ہوگی. اس کے لیے بنیادی جو حصہ ایمان وہ لازم ہے, دین اسلام لازم ہے. اب ان ساری چیزوں کو لے کر مختلف بحث چلتی ہے اور ذرائع ابلاغ بحث پر اثر انداز ہوتے ہیں. آج ہم محکومی کی صورت میں ہیں, جہاں محکوم نہیں ہیں وہاں بھی ہماری صورت محکومی کی ہے. اور جس کے پاس قوت ہے وہ جو بات جتنی وہ چاہتا ہے اتنی عام ہوتی ہے, چونکہ ذریعہ ابلاغ اس کے پاس ہے. تو جس کے پاس ظاہری قوت ہے ذریعہ ابلاغ بھی اسی کی ہیں, اور جو کمزور ہے اس نے سننی ہے وہ سنا نہیں سکتا. تو آپ دیکھیے گا کہ جتنا سوشل میڈیا ہے اس پر کوئی وہ بات جس سے تعمیر ہو وہ نہیں پھیلے, کوئی وہ بات جس کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو اور تخریب کرتی ہو وہ اتنی وائرل ہوگی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. دکھائی جاتی ہے کہ یہ لوگ بہت دیکھ رہے ہیں, تم بھی اسے دیکھو. اور کوئی تعمیری بات ہو وہ نہیں آتی. کیوں؟ کہ جس کا مقصد, جس کا اختیار, وہ اسے اپنے حصے اور اپنی پسند سے استعمال کرتا ہے. تو یہ جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا مساجد کا آباد ہونا, یہ جو اس راستے میں ظلم کر رہا ہے یہ ظلم نہ ہو, مساجد آباد ہو. بندے کا تعلق بندگی کے معنوں میں, حقیقی معنوں میں اپنے اللہ سے استوار ہو, وہ تعلق استوار ہونا معزز سامعین کرام جیسے میں نے پہلے عرض کیا زندگی کے ہر پہلوؤں پر اثر انداز ہو. نور ایمان دار دنیا کے معاملات میں بھی لیاقت پیدا کرتا ہے, شوق پیدا کرتا ہے, استعداد عطا فرماتا ہے. اب جتنا تعلق اللہ جل شانہ سے استوار ہوگا اتنا ہی وہ دنیا کے معاملات میں بھی دسترس اس کی بڑھتی چلے جائے گی, استعداد کار بڑھتی چلے جائے گی. وقت جو ہے گزر جاتا ہے, ساتھیں رکتی نہیں ہیں, لیکن وقت کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. جب اس کے لیے آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو وقت کا مالک وہ, تمہارا مالک وہ. دنیا کے معاملات مسائل اس کے دست قدرت سے باہر نہیں, اسباب دنیا کے اس نے ہمیں اختیار کرنے کا فرمایا, لیکن صاحب اختیار تو اللہ کی ذات. انہی لمحات میں وہ اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ وقت بچ جاتا ہے اور امور جو ہیں ان کی سر انجام دہی آسان ہو جاتی. آپ دیکھیے گا بعض دفعہ وقت سمجھ نہیں آتا کہاں گیا, اور بعض دفعہ امور سمیٹ دیے جاتے ہیں ابھی وقت بچتا ہے. اس وقت کیا کیفیت تھی, ایمان میں کیا قوت تھی, کتنا اپنے اللہ پر بھروسہ تھا, کتنا اس کی طرف بندے کا رخ تھا, کتنے اس رخ میں اخلاص تھا, بہت ساری باتیں ہیں. چونکہ مزاج انسانی میں بھی تو تغیر و تبدل وارد ہوتا ہے, تو وہی لمحات ہوتی ہیں آسان ہو جاتے ہیں, وہی لمحات ہوتی ہیں رہتے اتنی ہی ہیں لیکن برکت اتنی ہو جاتی ہے کہ کتنا ہی کام بندہ زیادہ کر لیتا ہے. تو یہ جو بنیاد ہے بندگی کی, یہ وہ کامیابی کی چابی ہے جو دنیا و آخرت میں کام آتی ہے. ہر طرح کی تکلیف جو ہے یہ تکلیف کے جو تالے ہیں یہ چابی کھول دیتی ہے. فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین, اور ان کو لازم تھا کہ مساجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. इसमें जो तफसीर आती है, इसमें जो तफसीर मिलती है वो ये है कि वो इस अंदाज से जो इस हक के खिलाफ है खाने खुदा में, या जो लोगों को मसाजिद से रोकते हैं, अब जो रोक रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, अहले ईमान नहीं है, लेकिन कितनी नजाकत पैदा हो जाएगी इसी बात में जो साहिब ईमान मखलूक को मस्जिद से रोकने का सबब बने। जो बात हो रही है, जो इरशाद फरमाया जा रहा है, उनके लिए जो साहिब ईमान नहीं है और अल्लाह की मखलूक को मसाजिद से रोकते हैं, इबादत से रोकते हैं, इसकी अमली सूरत जो है बैतुल्ला शरीफ में मक्का मुकरमा के शहर में बेशुमार दफा इसकी मिसाल जो है वो मौजूद है, तारीख जो है इन औराक से पर्दा उठाती है। लेकिन कैसा ही बदकिस्मत वो शख्स होगा जिसका दावा ईमान भी हो और मखलूक के खुदा को मस्जिद की तरफ जो रगबत है उससे रोकने का सबब बन रहा हो और उनकी वीरानी का सबब बन रहा हो। और अल्लाह जल्ला शानू ने ऐसे अफराद के लिए फरमाया उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, कि ऐसे लोगों को तो अगर इस तरफ आए तो उन्हें खौफ आना चाहिए। अब उनका खौफ जो हक से रोक रही हैं, जो मसाजिद की इबादत जो है उन्हें रोकने का सबब है, उनके खौफ का सबब क्या हो? क्या उनसे कमजोर होना उनके खौफ का सबब है या ताकतवर होना खौफ का सबब है? क्या ताकतवर होने के लिए मामूलाते दुनिया में भी मेहनत जरूरी है कि नहीं जरूरी? तो जब आप इस आए के इस पहलू से देखें कि खौफ तो उन्हें आना चाहिए जो अल्लाह की इबादत से रोक रहे हैं, तो उन्हें खौफ आने के लिए इस आलम आबो गिल में, इस असबाब की दुनिया में कौन सा सबब होना चाहिए? दुनिया के मामलात में भी दस्तरस ऊब होने चाहिए। जहरी अलूम जो है उनका हसूल पूरी कोशिश होनी चाहिए। इसी तरह जो इस्तदाद कार बढ़ाते हैं, चाहे अमूमी उमूर हों या बात हर्ब की मामलात तक की आए, कुरान करीम ने घोड़े के नाल की जो लसक है पत्थर पर लगकर उसकी कसम उठाई। तो वो जो अपने आप को कुव्वत में रखना है, ये कुरान करीम बयान फरमा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम देखें, हम अपने कुरान करीम से मामूलाते दुनिया की मिसालें नहीं उठा रहे, बेलमूम बात कर रहा हूं, क्योंकि मकसद तरबियत होता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं किसी को मुखातिब करके किसी की जात को जेरे बहस न लाऊं, कहीं कोई बात आए ऐसी सूरत की तो कोशिश करता हूं कि उसे अवॉइड किया जाए। लेकिन मकसद चूंकि तरबियत होती है, मामलात की निशानदेही होती है, इसलिए मौजूआत मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो जेरे बहस आते हैं। तो मौजू मकसद होता है, उससे मकसद किसी की जात नहीं। अब अल्लाह करीम ने मुसलमान को तैयार रहने का फरमाया है और जिस कौम को अल्लाह करीम ने समाने हर्ब में उसके अपने लख्ते जिगर तैयार दिए हों, अता फरमाया, उनको खराब करने के लिए अगर वो कोशिश शुरू कर दे तो ये किन मानों में जाएगी? तो वतन अजीज का अल्लाह करीम ने दफा हमारी ही औलादों, हमारे ही भाइयों के जिम्मे दिया है, और कितना ही तैयार, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास अपनी फौज है, अपने इदारे हैं। तो अब जब हम सबक नहीं ले रहे, तो जो हमारे खिलाफ जो हमारी बुनियादें उखेड़ना चाहता है, यकीन मानो वो कुरान करीम से सबक लेते हैं कि इन्हें कहां कहां क्या क्या हुक्म दिया गया है उसके खिलाफ काम किया जाए वो इन्हें नुकसान दे। इन्हें बुराई और बेहयाई से रुकने का कहा गया है कि बेहयाई की तरफ न जाओ, ये शैतानी रास्ता है, वो तुम्हें मजीद डुबोएगा। ये आयत है कुरान करीम। वो कोशिश की जाती है कि इस मुआशरे में बेहयाई को आम कर दिया जाए। कुरान करीम ने वला तफर्रकू बयान फरमाया, इनके अंदर तफरीक डालो जिस जरिए डाल सकते हो। इनका नुक्ते इतफाक और इतहाद दरबारे रिसालत है, इन्हें वहां से एतराज पैदा कर दो ताकि इतना ही बड़ा इनके अंदर निफाक पैदा हो। اسی طرح سامان حرب میں بنیاد ہے آپ کا دستہ، آپ کی فوج، آپ کا ادارہ. اب اس کی تیاری کا اور اسے تیار رہنے کا یہ نہیں فرمایا کہ کسی کو کاٹ دو. اسلام نے جہاں بھی حکم دیا ہے دفاع کا حکم دیا ہے، جہاں بھی حکم دیا ہے تعمیر کا حکم دیا، تخریب کا حکم نہیں دیا. لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ذاتی جھگڑے میں ہم اجتماعی معاملات میں وہ نقصان کر دیتے ہیں جو اس وطن عزیز یا اس نظام یا بحثیت مسلمان جنہیں ہم سے تکلیف ہوگی جیسا وہ چاہتے ہیں ہم اس طرح کر دیتے ہیں. تو اسے کس نے غور کرنا ہے؟ تو ساری باتوں کو اگر ایک جگہ لے آؤ کہ قرآن کریم کے اصولوں سے دیکھو. اب کسی کا حق سے روکنا اور اس کے لیے خائف ہونا، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ مضبوط ہونا. مضبوط ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی ہاتھ بڑھ رہا ہو حق کو روکنے کے لیے تو اتنی قوت ہو بازو میں کہ اس کا ہاتھ روک لیا جائے. تو جہاں قوت کے حصول کا فرمایا جا رہا ہے، جو ہے ہم اسے اپنی جو ہے تخریب کا شکار کر دیں گے، اپنی تفریق کا شکار کر دیں گے، تو اسے کیا حاصل ہو؟ تو قرآن کریم جب مسجدوں کی طرح بندہ مومن آئے گا، مساجد میں آئے گا، تو پھر رجوع اللہ نصیب ہوگا. قرآن کریم نہ صرف دیکھنا، نہ صرف پڑھنا، بلکہ اس کے اصول عملی زندگی میں نصیب ہوں گے. تو یہ وہ صورت ہے جو میں نے عرض کی کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب. تو فرمایا ان کی صورت اَن يَدْخُلُوا إِلَّا خَائِفِينَ، تو ان کی صورت تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، اگر اس طرف آتے تو انہیں خوف ہوتا. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَاتِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب. کوئی بھی عمل جو ہے معزز سامعین کرام اس کا نتیجہ ہے. ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں نظر آئے نہ آئے، لیکن یہ وقتی بات ہے. ایسے اعمال جو مخلوق کو اللہ کی طرف روکنے کا سبب ہوں، وہ دنیا سے رسوائی شروع کرتے ہیں. اس کی ابتدا نتیجے کی دنیا دار دنیا کی حیات سے، رسوائی سے شروع ہوتی ہے اور بہت بڑے عذاب میں جا پہنچاتی ہے. اب جسے اللہ کریم نے عذاب عظیم بیان فرمایا ہے، اس کا بڑا ہونا کوئی ماپ ہے ہمارے پاس کہ ہمیں سمجھ آئے کہ کتنا بڑا عذاب ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا. کتنا بڑا ہوگا ہمیں تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، اس بات کا احاطہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ کتنی تکلیف ہوگی. لیکن اگر یہی صورت معزز سامعین کرام رسوائی کی، کیونکہ اس کی ابتدا تو دنیا میں بیان فرمائی گئی، یہی جو رسوائی کی صورت ہے یہ اگر ہمیں مسلمان معاشروں میں نظر آ رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس پر قرآن کریم کی جو یہ آیا کریمہ ہے، یہ جو رب کائنات کے مبارک الفاظ ہیں، اس کی تفسیر پھر ہمارے معاشرے میں کیا ہوگی؟ یہ جو روک رہے ہیں مساجد کی طرف، اس میں اپنا آپ بھی تو روک رہے ہیں، حرام کھا کے، بے حیائی کر کے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے، تو اپنے آپ کو بھی جو روک رہا ہے حق کی طرف جانے سے، اور اس کے اعمال مخلوق کو مزید دین کی طرف رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں. مسجد میں جو آ گیا اسے دوسری مسجد سے لڑا دو، یہ کس معنوں میں آئے گا؟ کیا یہ مساجد سے روکنے کے معنوں میں نہیں آئے گا؟ تو وہ جنہیں نور ایمان نصیب نہیں ہوا، انہیں مخاطب فرمایا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے ان کی صورت تو ایسی ہونی چاہیے کہ انہیں خوف آئے. اور فرمایا یہ دیکھیں، یہ فیصلہ ہے جہاں فرمایا گیا نا اولئک ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین، ان کو لازم تھا کہ مساجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، ان کو لازم تھا کہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے. تو دنیا کے اسباب میں یہ بات آئے گی. پھر جس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری میں یہ بات آئے گی. لیکن جو فیصلہ فرمایا وہ فرما لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرات عذاب عظیم, یہ فیصلہ فرما دیا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, نہیں فرمایا کہ ان کی رسوائی کا کوئی سبب کرنا ہے, فیصلہ فرما دیا. ولہم فی الآخرات عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے, اس میں کوئی لچک نہیں ہے, فیصلہ ہے یہ. تو قرآن کریم جہاں ترغیب بیان فرماتا ہے, تعلیم بیان فرماتا ہے, وہاں فیصلے بھی ارشاد فرماتا ہے. تو یہ آیا کریم فیصلہ دے رہی ہے کہ جو ایسے امور اختیار کرے گا اس کا یہ نتیجہ ہوگا. اب اگر یہی صورت رسوائی کی مسلمان معاشروں میں ہو تو پھر کیا مطلب ہوا کہ ذات سے لے کر مخلوق کو تک کو دین سے جو روکنے کا سبب ہمارا کردار بن رہا ہے, یہ جو رسوائی ہے آج, تو قرآن کریم نے تو فیصلہ فرما. تو اس رسوائی سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا جو غلطی اختیار کر کے اس دلدل میں اترے ہیں, اس غلطی کو چھوڑ دیا جائے, عمل صالح اپنی اصلاح کی جائے, توبہ کی جائے, اصلاح کی جائے, عمل صالح اختیار کیا جائے, یہ وہ سبب ہے جو اس رسوائی سے نکالے گا, جس کا شکار صرف میں آپ نہیں, اگر آپ امت کی صورت میں دیکھیں تو دنیا میں یہ صورت نظر آ رہی ہے. تو ضروری ہے, لازم ہے کہ اس کردار کا اختیار کرنا جو مخلوق کو عبادت کی رغبت دے, مقصود کو مخلوق کو مساجد تک پہنچانے کا سبب ہو, نہ صرف وہ جو دعوے حق رکھتے ہیں, وہ جو دین سے دور ہیں, جو اسلام سے باہر ہیں, انہیں دین کی رغبت اور ایسا انداز ہو کہ وہ اس حق تک پہنچیں, انہیں یہ نصیب ہو. تو یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی, اس کی اپنی حیثیت اور استعداد کے مطابق. اور اگر میں اپنی ذمہ داری جو ذات کی جو بنیاد ہے اسی میں گر گیا ہوں, تو میں یہ ذمہ داری جو اجتماعی ہے اسے کیسے ادا کر پاؤں گا؟ تو ہر سوال کا جواب یہی ہے کہ واپس پلٹو, سر بسجود ہو, سبحان ربی الاعلی, اسی کی فضیلت بیان کرو, اپنا رشتہ بندگی کا اپنے اللہ سے استوار کرو. تو یہ سارے جہان کا مالک ہے وہ, اور یہ کوئی مشروط سجدہ نہیں ہے کہ ہم سجدہ کریں گے تو ہمیں بادشاہی نصیب ہوگی, نہیں. سجدہ صرف اس لیے ہے کہ سزاوار ہے, ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں اس نے اس رکوع سجود کو پیدا فرمایا, یہ اس کا احسان ہے, یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ اس کے حضور سر بسجود ہوا جائے. یہ اپنا تعلق ہے بندگی کا, اور اللہ کریم یہ بندگی کا جو تعلق ہے اس کی چاشنی عطا فرمائے, ہمارے سجدوں میں وہ نور عطا فرمائے, انہیں وہ شرف قبولیت عطا فرمائے, ہماری زندگیوں پر, ہمارے ظاہر پر یہ اثر مرتب ہو, اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے جو ہم اپنا کردار ادا کر سکیں, اپنی کاوش اور کوشش کرتے اور دین حق پر قائم رہتے دار دنیا سے رواں ہوں, اللہ کریم آسانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.